أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. سورة آل عمران چونکہ رد نصرانیت میں تھی اور عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق جو مفتریات اور اکاذیب عیسائیوں نے گھڑ لیے تھے ان کے رد میں ابتدا میں وہ چھ شبہات جن پر بنائی نصرانیت ہے ان کا رد فرمایا اور چھ غرر نقول اقوال زرین ان کے مقابلے میں پیش کیے. عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں آسمان پر جانے سے پہلے 33 سال کی زندگی گزاری. عیسیٰ علیہ السلام کی ابدیت پر 33 نقطے پیش کیے. شجر نسب معلوم ہے، ننیال معلوم ہے، نانی اور والدہ معلوم ہے، پیدائش کے طور طریقے معلوم ہے، نام کا مقام معلوم ہے، وہاں سے شروع ہے اور انجام کار جو یہودی بادشاہ یہودیوں کی سازش سے ان کو قتل کرنے لگے اور حق تعالیٰ نے تدبیر عظیم اور حکمت بالغہ سے ان کو آسمانوں پر اٹھایا اور اس کے بعد عیسائیوں میں جو نظریاتی اختلاف برپا ہوا اور وہ رسوخ و علم سے محروم ہو کر قبائح کے مرتکب ہوئے. قبائح و اہل الکتاب، تلبیس الحق بالباطل، لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق، کتمان حق، لم تحاجون المحاجہ بالباطل، اتهامهم على ابراهيم بانه كان يهوديا واتهامهم اياه بانه كان نصرانيا واتهام الكفر على انه كان مشركا ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا. اس زمن میں بعض شبہات اور ان کے جوابات بھی آئے. مثلا ایک شبہ یہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یا رسالت اہل کتاب کے ہاں مبہم ہے. فرمایا عالم ارواح سے لے کے اب تک معروف ہے. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ لَّتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. شاید یہ بھی شبہ ہو کہ ان کے ادیان اور تھے. فرمایا نہ، دین صرف اسلام ہے. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. اور تمام انبیاء مشہورین کے نام دیے، ابراہیم و اسماعیل، اسحاق و یعقوب، موسیٰ و عیسیٰ، یہ سب کے سب دین اسلام پر مبعوث ہوئے تھے. دین اور ایمان کے مقابلے میں روئے زمین کو بھر کے سونا دیا جائے تب بھی قبول نہیں ہوگا. دین و ایمان کے ساتھ، دین و ایمان کی نصرت اور تائید میں مال خرچ کرنا ثواب ہے. لن تنالوا البر، نالے نالو کے معنی حاصل کرنا، لن تنالوا، لن تحصلوا، لن تنالوا، لن تکسبوا البر اے حسنتن کاملہ، ہرگز حاصل نہیں کرو گے پوری نیکی، حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ خرچ کر لو وہ جس کو تم چاہتے ہو. اللہ اکبر، محبوب چیز خرچ کرنی پڑے گی. دنیا کی چیزوں سے محبت تو ہے ہی، کھانا پینا اور کپڑے تک سے محبت ہوتی ہے، اور ان کے خرچ کرنے میں ثواب ہے. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، اور جو تم خرچ کرو گے کچھ بھی، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، بس بے شک اللہ ان کو جانتے ہیں. اور اس میں وہ ابو طلحہ کا واقعہ کہ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کہتے بہترین مال خرچ کرو، اور میرا بہترین مال یہ بیر روحا ہے. بیر روحا، کل پانچ کنویں تھے عہد اقدس میں، ایک یہ بیر روحا ہے، دوسرا بیر روما ہے، تیسرا بیر زروان ہے، چوتھا بیر عریس ہے، پانچواں حدیبیہ ہے جس کو شفا بھی کہتے ہیں. عہد اقدس میں مدینہ منورہ میں کل پانچ کنویں تھے، اور انہیں سے پانی کا سارا نظام چلتا تھا. بیر روحا، بیر عریس، بیر زروان، اور کون سا بتایا؟ وہ تو آخر میں روما، اس کو بیر عثمان بھی کہتے، بیر روما کو. یہ یہود کا بڑا کنواں تھا، اور ہجرت کے بعد یہودیوں نے اس کا پانی مسلمانوں کو دینا بند کیا. حضرت عثمان نے انجان آدمی بند کر چلے گئے، اور ان سے کہا یہ کنواں ہے، اس کا پانی سب لوگ لے جاتے. انہوں نے کہا سب لے جائے، مسلمانوں کو اجازت نہیں. کہا پھر بہتر یہ کسی پرائیویٹ آدمی کو بھیجو، وہ تو پانی دے گا نہیں، یہ بہتر ہے، ہم کب تک حفاظت کرنے بیٹھے گی. حضرت عثمان نے خریدا، خریدنے کے بعد اعلان کر لیا کہ یہ مسلمانوں کے لیے. اسی کنویں کا پانی حضرت عثمان کو دینا بند کیا تھا، بلوائی انہوں نے. اور بیر زروان وہ ہے جس میں حضرت پر جو سحر کیا گیا تھا، وہ تعویذ اور گھنڈے اس میں ڈالے گئے تھے. اور بیر عریس وہ ہے جس میں حضرت عثمان کے ہاتھ سے وہ انگشتری گر گئی تھی، جس پر عہد اقدس سے محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا. آج کل بیر روحا موجود ہے بدر کے راستے میں، بیر روحا ہے. اور بیر روحا سے تین چار پانچ سال سے ہم پانی پینے جاتے ہیں، یہاں بھی لائے، کچا اب بھی پتھروں کے درمیان میں چاروں طرف پتھر ہے، اور صحابہ کے مکانات بھی نرے پتھروں کے بنے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کے مکانات نرے پتھروں کے، درمیان میں مٹی نہیں ہے، مویشیوں کی جگہ ہے، اونٹوں کی جگہ ہے، صحن ہے، مہمان خانہ ہے، اور راستے میں یہ کنواں ہے، کچھ لوگوں نے وہاں دو کمرے بنائے مسافروں کے بیٹھنے کے لیے، اور کنویں پر رسی بندی ہوئی اور ڈول لگا ہوا ہے، نیچے فین کو کھینچو، گرگاڑی لگی ہوئی ہے، گرگاڑی اس کے اوپر وہ رسی آ جاتی ہے، ایک منٹ دو منٹ میں نکل آتا ہے پانی، برک ٹھنڈا میٹھا شیری، معجزہ ہے پیغمبر برحق کا، 1500 سال بعد بھی اس میں پانی موجود ہے، میٹھا شیری بہترین، پانی پینے کے بعد چند لمحوں میں ڈکارے آ جاتی ہے، صحابہ کا کھانا سب ہضم، بیر روحا، ایک کنواں عثمان میں بھی ہے، عثمان ایک جگہ ہے وہاں پر بھی ایک کنواں ہے، وہ اور طرح کا کنواں ہے، اس کے منہ سے پانی نکلتا ہے، گر رہا ہے، اتنا پانی ہے نیچے سے آگے اوپر گرتا ہے، چاروں طرف نہریں بنی ہیں، وہ بھر بھر کے جا رہی ہیں، اللہ کل طعام کان حلال لبنی اسرائیل، سارے کھانے حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، مگر وہ جو حرام کیا تھا یعقوب علیہ السلام نے اپنے لیے، من قبل اس سے پہلے، ان تنزل التوراۃ کہ اتراتی توریت، عہد رسول میں یہود اونٹنی کا دودھ اور اونٹ کا گوشت استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور کہتے تھے کہ یہ تو ہمارے پیغمبر یعقوب نے اور ان سے پہلے انبیاء نے منع کیا ہے، اس پر جواب آیا کہ یہ یعقوب علیہ السلام نے صرف اپنی حد تک پرہیز فرمایا تھا، حضرت کے جسم میں ایک دانہ نکلا تھا، آپ نے بطور علاج کے یا بطور نظر کے کچھ کھانے کم کیے، ان میں گوشت اونٹ کا اور دودھ اونٹنی کا، ورنہ حضرت یعقوب سے پہلے تمام کھانے پینے سب حلال تھے، یہ کہتے تھے کہ توریت کا واقعہ ہے، فرمایا توریت سے بہت پہلے کا واقعہ ہے، کسی حلال کھانے کو اپنے لیے ناجائز سمجھنے کے تین صورتیں، ایک طبعی ہے، دوسرا طبی ہے، اور تیسرا شرعی ہے، طبعی کسی کا جی نہیں چاہتا ہے گوشت کھانے کو، کسی کا جی نہیں چاہتا ہے مچھلی کھانے کو، نہ کھائے، طبیعت نہیں مان رہی، اور طبی یہ ہے کہ جسم پر پوڑا پھونسی ہے تو مرچ گوشت اس کے لیے مضر ہے، نہ کھائے، اور شرعی یہ کہ بغیر کسی وجہ کے کسی چیز کے بارے میں آدمی کہے کہ یہ میرے لیے ناجائز ہے، یہ ناجائز اور حرام ہے، بلکہ حرام کو حلال سمجھنا یا حلال کو حرام سمجھنا یہ سخت خطرناک ہے، یہ بعض پیروں میں یہ مرض ہوتا ہے، یہ چیز میں نے چھوڑ دی ہے، وہ چیز میں نے چھوڑ دی، اگر وہ طبعی ہے یا طبی ہے تو جائز ہے، اور اگر شرعی ہے تو دلیل پیش کرنا پڑے. قل فاتوا بالتوراۃ فتلوها, آپ فرمائیے لے آئیے توریت پڑھیے اسے, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ عہد اقدس میں توریت کے اصل مضامین بھی موجود تھے اور آسمانی کتاب محرف تھی, من کل الوجو نہیں من بعض الوجو. فمن افترى على الله الكذب, جس کسی نے گھڑا اللہ پر جھوٹ, من بعد ذلك اس کے بعد, فاولئك هم الظالمون, پس یہ لوگ بڑے ظالم ہوں گے. انہوں نے کہا کہ ہماری شریعت میں زانی کی سزا سنسار نہیں ہے, بلکہ ہم ان کا منہ کالا کر کے اور گدے پر الٹا بٹھا لیتے ہیں, یعنی اس کا منہ دم کی طرف کر کے اور شہر میں چکر دے لیتے ہیں, جب بعض جگہ پختون ملکوں میں بھی یہ رواج ہے, پختون ملکوں میں یہ رواج ہے. غریب مسکین ہو اور وہ کوئی بدفعلی کر لے تو اس کو یہ سزا دیتے ہیں, اگر مالدار ہو تو نام بھی نہیں لے سکتے. شیخ القرآن مولانا طاہر پنجپیری کو بھی گدے پر سوار کیا گیا تھا, نئی نئی جب پنجپیریت شروع کی تھی تو ایک قاضی عصمت اللہ صاحب تھے میں نہیں کے, اس نے شرارت کی, لوگ تو ویسے ہی خلاف تھے ان کے. تو ہم یہ بیان کرتے تھے کہ پنجپیر مولانا سے دخر سور لکڑی جا, تو پنجپیر میں ہم تو بجنگ رات لے رہتا سورہ تو خبریں کہو ادا جی ہو جنہیں شیخ القرآن نر بچے ہو خپل کتاب لکھ لو بقیت الاثار فی الحیات المستعار, اس کتاب کے صفحہ 189 پر حضرت شیخ نے یہ واقعہ خود لکھا ہے, اور شروع میں مولوی طیب نے لکھا ہے, یہ میرے والد کا خود نوشتہ ہے, میں نے صرف اس کو چھپوایا ہے اور میں نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی. حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ یہ سزا مجھے توحید و سنت کے راستے میں دی گئی ہے, بقیت الاثار فی الحیات المستعار, شیخ القرآن کی کتاب ہے, صفحہ 189 پر لکھا ہے. آغا پنجبیریان موجود تھی جمعہ بہت اداوی مصر بے جب کو نظر تھے حضا خر سلو ہو رہا ہوا تھا کتاب کے ہوا تھا شیخ القرآن پڑھے لکھے اس پر سے گئے. قولا فرمائیے فاتو بالتوراتی لے آؤ توریت, فتلوا پڑھیے وہ, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. توریت منگوائی گئی اور توریت میں وہ آیت موجود تھی کہ شادی شدہ اگر بدفیری کرے تو اس کو گدھے پر سوار کیا جائے, ہاں اس کا سر قلم کیا جائے اور اس کو سنسار کیا جائے. صرف گدھے پر سوار کرنا کافی نہیں ہے. تو یہودی عالم نے اس پر ہاتھ رکھا, آگے پیچھے پڑھ رہا تھا اور اصل آیت چھپا لی, کیونکہ حضرت تو پڑھے ہوئے نہیں تھے, آپ لکھت پڑھت نہیں جانتے تھے, آپ بیٹھے ہوئے تھے. تو عبداللہ ابن سلام نے یہودی کو کہا کہ ہاتھ ہٹاؤ, جب آیت ہٹایا تو اس کے نیچے آیت دیا وہ چمک رہی تھی, الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموهما. ہاں حضرت نے ان کو کہا ابن سلام کو کہ تم نے جلدی کی, تم کچھ نہ کہتے. جس وقت یہ مجھے میری شکست کا اعلان کرتے کہ آپ نے غلط کہا ہے, فاتو بالتوراۃ فتلوها ان کنتم صادقین, اس دوران وہ آیت نیچے سے چیخ پڑ دی، خود آیت بول پڑ دی، اور یہ ایک اور معجزہ ہو جاتا. لیکن آپ نے عجلت کی اور اس کا ہاتھ ہٹایا. میں تو جانتا تھا وہ ہاتھ نہیں ہٹاتا، ایسے سچے پیغمبر ہیں. کہ وہ توریت کی آیت بول پڑ دی کہ حضرت میں موجود ہوں، سزا وہی ہے جو آپ کی شریعت میں ہے. جس طرح اس وقت یہود نے رجم کا انکار کیا تھا، بعد میں روافض نے کیا ہے، اور اس زمانے ضیاء الحق اور پھر اس مزلل کے دور میں باقاعدہ اس کو ہٹایا گیا ہے. بقول حضرت مولانا تقی عثمانی مجزلو کہ اس سزا کو ہٹانے کے لیے بے انتہا جھوٹ بولا گیا، جھوٹ در جھوٹ بولا گیا. مولانا نے کہا کہ ضیاء الحق کا دور اچھے آدمی کا دور تھا، علماء کے کہنے سے اس نے کچھ شرعی سزائیں لگائی تھی. اس وقت سے لوگ منتظر تھے، مغربی لوگ ملاحدہ، اور ان کے سینوں پر سانپ لوٹ رہے تھے. جب ان کے مزاج کا آدمی آ گیا تو وہ اپنے کام میں کامیاب ہو گئے. لاہور علماء کنونشن میں حضرت مولانا تقی مجتزلو نے بڑے درد اور سوز سے کہا کہ ہم بھی ان دنوں کے منتظر رہیں گے کہ جب یہ آدمی ہٹ کر اچھا اور نیک آدمی آ جائے گا، ہم واپس سزائے مقرر کرا دیں. اور یہ گفتگو انہوں نے اس درد اور غم سے کہی کہ میرے خیال سے کنونشن میں سب سے زیادہ سیاہ قلب میں تھا، اور مجھے اپنا پتہ نہیں چلا، لیکن میرے کپڑے، سینہ اور داڑھی آنسو میں تر بتا دی. مولانا نے ایسے درد و غم سے یہ گفتگو کی اور بتایا کہ میں 27 سال سے سپریم کورٹ شریعت بیلٹ کا ممبر، سینئر ممبر ہوں، اور 23 سال میں نے خود ججمنٹ کی ہے، اور ججمنٹ میں میں اکیلے نہیں، میرے ساتھ 3-4 ججز ہمیشہ اور ہوتے تھے، اور انہوں نے مدرسوں والا علم نہیں پڑھا تھا، وہ انگریزی قانون پڑھ کے وہاں بیٹھے تھے. وہ اور میں اور اس وقت کا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس اور اس وقت کا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس، ان دونوں نے ابھی 2 دفعہ جب میں اسٹیج سے اتر کے گیا، پہلی مرتبہ وہ پہلے والے کا فون آیا اور اب اس موجودہ کا فون آیا کہ حکومت کا ایجنڈا اور حکومت کا کہنا جھوٹ پر مبنی ہے اور شریعت کے حدود کے اندر کوئی رائی کے دانے کے برابر کوئی سقم نہیں، کوئی کمی کوتاہی نہیں جس کی وجہ سے اس کو غلط کہا جائے. صرف امریکہ کی ڈکٹیشن ہے، وہ اس کو املا کراتا ہے اور یہ شاباش لینے اور دنیای مفاد دینے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے. عجیب بات ہے کہ اس آیت کے فوراً بعد ہے فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، پس جس نے گھڑ لیا اللہ پر جھوٹ، من بعد ذالک. اتنی واضح اور روشن دلیلوں کے بعد فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پس یہ لوگ واقعی ظالم ہوں. قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهيم حنيفا، آپ فرمائیے، سچ فرمایا اللہ نے، بس تم اتباع کر لو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جو واقعی یکسو تھے. وہ یہود نصارہ اور مشرکین نہیں تھے. وما کان من المشرکین، اور حضرت نہ تھے مشرکین میں سے. ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر جو مقرر کیا گیا ہے لوگوں کے لیے للذی وہی ہے، بے بکتا جو مکے میں ہے، مبارکن برکتو والا وہدل للعالمین، اور سرتا پا ہدایت ہے کائنات کے لیے، فیہ آیا تم بینات، اس میں نشانیاں ہیں کھلی، مقام ابراہیم، اور ابراہیم کا مقام ہے، مقام ابراہیم، ایک چبوترا بنایا ہے سعودیوں نے، اس میں شیشہ لگا ہوا ہے اور زمین سے اٹھا ہوا ہے پتھر کا چبوترا ہے، اور اس کے اوپر وہ حضرت ابراہیم کے پاؤں کا نشان بنا ہے، اور حاجیان آ کر شیشے میں اس کو دیکھتے ہیں اور اپنے دل و دماغ کو روشن کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہاں جانا اور آنا ایمان توبے اور عمل کے ساتھ نصیب فرمائے. اللہ، یہ پتھر تعمیر کعبہ کے لیے جنت سے آئے ہیں، ازرقی نے تاریخ مکہ میں لکھا. اور اس پتھر کی عجیب خصوصیت تھی، جیسے جیسے کعبے کی تعمیر ہو رہی تھی اور دیواریں چڑھ رہی تھی تو یہ پتھر بھی اوپر چلا جاتا تھا، حضرت کھڑے ہوتے تھے اور اسماعیل علیہ السلام گارا اور پتھر لالا کے دیتے رہے، اور جب حضرت جب نیچے ہونے چاہتے ہیں تو پتھر خود نیچے ہو جاتا. اللہ، کعبہ ہر دم تجلی برفزود، کعبہ ہر دم تجلی برفزود، ہر وقت تجلیاں برس رہی ہیں. ایز اخلاصات ابراہیم بود، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اخلاص واضح، اس میں آیتیں ہیں کھلی، مقام ابراہیم خاص کر، ومن دخلہ جو وہاں داخل ہوا کانا آمنا، ہر طرح امن مل جاتا ہے. آہا، دنیا کا غم ہم صدمے ہاتھ سے، تکلیفیں رنجشیں مصیبتیں پریشانیاں سب سے اللہ تعالیٰ امن دے دیتا ہے. اور دیکھ کعبہ، تجھے پتہ چلے کعبہ کیا چیز. او کعبے کے ارد گرد جو شہر مکہ ہے، وہ دنیا کے اندر جنت کا سما ہے. نسخ کل منظر دے دمک کے مکرمی، روح ایمان خوشحال دینندارے تدکابی. نسخ کل منظر دے دمک کے مکرمی، پدی باری مایو غزل جوڑکڑا ٹول احکام پکرا گری، ٹول احکام جد حج سمر جی ٹول میں نظم گڑی کو پختو گی، اور دائے کڑائی دا روح ایمان خوشحال دین انداری تدکابی، اور سخ کل منظر دے دا مکی مکرم. من دخلہو جوا داخلو کانا آمنا، جیسے دنیا میں امن ملتا ہے اس طرح جو وہاں ایمان اخلاص سے داخل ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے بچائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ایمان و اخلاص اور توبے سے کعبہ شریف میں بھی داخل ہو اور وہ پھر جہنم میں بھی داخل ہو، بالکل نہیں، غلط. کعبہ شریف کا دخول امن ہے کہ اللہ اس بندے کو جہنم نہیں دکھائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعزاز ہے بہت. کبھی میں نے منصور کو دکھایا تھا، ہم ایسے بیٹھے ہوئے تھے، ایک نوجوان داخل ہوا سامنے، بالکل کعبہ شریف کے سامنے گیٹ سے آ گیا، گلے میں زنجیر ڈلو، ہاتھوں میں کڑے، کوئی اداکار تھا، بڑے بڑے زلف، کجل پہنا ہوا یہاں تک، کجل آنکھوں میں ڈالا ہوا، اور بس کعبہ شریف کو دیکھتے ہی تھر 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 آنسو گرنے شروع ہوئے. اور پھر جس طرح وہ طواف کر رہا تھا، میں آپ کو نہیں بتا سکتا، پورا جسم اس کا لرز رہا تھا، اور جس لمحے کعبے کی طرف سے دیکھنے لگتا تھا وہی وہ منظر دیکھنے کا تھا. میں نے کہا ساتھی کو، میں نے کہا جیسے بھی مجرم گنہگار ہے، خداوند تعالیٰ کے در پر آ کے اس کو اپنے آنسوں سے راضی کر رہا ہے. اللہ اللہ، ہر شخص کی اپنی شان ہے. اللہ اکبر. اور حدیث میں ہے، صحابہ کہتے ہیں فتح مکہ کے دن جب آپ تشریف لائے اور آپ اندر داخل ہوئے ہیں، آپ تب داخل ہوئے کہ پہلے صحابہ نے وہاں کے اندر جو بت رکھے ہوئے تھے 360 انہیں باہر پٹخ دیا، جبل ابی قبیس سے آگے گرا دیا. اور وہ منظر بھی انگریزوں نے فلم کیا ہے کہ حضرت کے حکم پر صحابہ جو کعبے کے اندر گھس گئے اور جیسے کعبے کو خالی کیا بتوں سے، کتنی تیزی کے ساتھ، پھر پانی سے دھویا، جب ہر اعتبار سے پاک صاف ہو گیا، پھر حضرت کو کہا گیا کہ اب آپ تشریف لائے. حدیث میں حضرت نے کافی دیر اندر لگایا، دو رکعت بھی بین العمودین پڑھ لیے، اور پھر باہر تشریف لائے اور آپ نے کعبے کی دیوار سے ٹیک لگایا، اور فجلس لیلا طویلا نہارا طویلا، دن بھر بیٹھا رہے. بعض روایت میں فجر کے بعد سے زور تک بیٹھا رہے. اور صحابہ کہتے ہیں جب ہم سے گفتگو فرماتے تو کوئی اثر نہیں تھا، لیکن جب ہم ہٹ جاتے تو آپ کے چہرے انور پر آنسو کی لڑیاں بہتی. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو افسوس تھا کہ میں نبی برحق ہوں اور مجھے کس طرح یہاں ستایا گیا، اور کن مشقتوں سے میں یہاں پہنچا ہوں. میرے صحابہ نے یہاں کے اصول کے لیے کتنی جانیں کٹوائی، کتنے ہزار صحابہ شہید ہوئے، اور انہوں نے حنفی اور ابراہیم علیہ السلام کے دعوے دار ہونے کے باوجود کعبۃ اللہ کی کتنی بے حرمتی کی، بت تک لا کے یہاں نصب کیے. جس وقت بت نکالے جا رہے تھے، دو بڑے بت نظر آئے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور دوسرا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا. آپ نے فرمایا قاتل اللہ المشرکین، اللہ تعالیٰ مشرکوں کو غرق کر دے. وہ خوب جانتے تھے کہ انہوں نے مستقسما بالازلام، انہوں نے کوئی درموں کی تقسیم نہیں کی دی، وہ تو بتوں کو توڑنے کے لیے مبعوث ہوئے تھے. قاتل اللہ المشرکین، اللہ مشرکین کو غرق کرے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور اللہ کے لیے لوگوں پر ہے، حج البیت، حج بیت اللہ کا، من استطاع الیہ سبیلا، جو کوئی طاقت رکھتا ہو وہاں تک راستے کی. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، حج البیت سے حج فرض ہو گیا ہے، من استطاع الیہ سبیلا سے زاد سفر کا موجود ہونا ضروری ہو گیا. جس دور اور جس زمانے میں جو سامان خرچہ آنے جانے کا اور اس کی واپسی تک گھر والوں کے لیے چاہیے، اس کے موجود ہونے پر حج فرض ہوگا. یہ موجود ہو تو حج فرض ہو. اور حدیث میں ہے جس پر حج فرض ہوا اور اس نے نہیں کیا، فلیمت یہودیاً او نصرانیاً او مجوسیاً، وہ یہودی موت مرے، عیسائی موت مرے، مجوسی موت مرے، مسلمان موت نہیں مرے. اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہندوستان میں وہ سات خاندان جنہوں نے ہندوستان پر حکومت کی ہے اور آخری خاندان مغلیہ ہے، ان میں سے کسی بادشاہ نے حج بیت اللہ نہیں کیا ہے. خرچہ بیچتے تھے، قالین ڈلواتے تھے، چار چار سو آدمی اورنگزیب اپنے شاہی خرچے پر خواجہ باقی باللہ اور مجدد کی نگرانی میں بیچتے تھے، خود نہیں جاتے تھے، کیونکہ چھ مہینے اور سال بھر لگتا تھا، دو دو سال حج میں لگتے تھے، سلطنت جانے کا اندیشہ. وہ تو ایسی سلطنت تھی، بادشاہ کہیں چلا گیا واپس آیا ایک اور بادشاہ کے بیٹھا ہوا. بریلی اور دیوبندی جیسے مسجد پہ قبضے کر، اس طرح اس زمانے میں رواج تھا. آخری قافلہ جب جا رہا تھا حج کے لیے، اس زمانے میں سمندری جہاز بمبئی سے جاتا تھا، کراچی مشہور نہیں تھی، تو اورنگزیب حاجیوں کو الوداع کرنے آیا تھا، اور اس نے بمبئی سمندری جہازوں کو روانہ کرتے وقت کہا کہ بڑے خواجہ کو سلام کہے، بڑے خواجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، بڑے خواجہ کو میرا سلام کہے، اور کہے کہ اورنگزیب کو کب تک یہ فضول قید خانے اور جیل میں رکھیں گے، یہ ہندوستان کی اور ایران کی اور افغانستان کی سلطنت کا ہار میرے گلے میں ڈلا ہے، نہ چھوڑ سکتا ہو نہ جان چھوٹ رہی ہے. یہ کہہ کر کہتے بادشاہ اتنے روئے کہ ایک ہفتے تک رونے کا اثر تھا، بہت غمگین ہو گئے تھے. بڑے خواجہ کو سلام کہے اور کہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہے کہ مجھے کب تک اس جیل خانے میں رکھا جائے گا، مجھے بھی تو اس جیل و قید سے آزاد کروائے. وَمَن كَفَرَ، جس نے حج فرض سے انکار کیا، کفر کیا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، بس بے شک اللہ غنی ہے کائنات سے، اللہ کو کیا پرواہ. قل یا اہل الکتاب، فرمائیے کتابیوں، اس سے پہلے سولہ قبائح بیان ہوئے اہل کتاب کے، سولہ یہ سترہ، آپ فرمائیے اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، کیوں کفر کرو گے اللہ کی آیات کے ساتھ، واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ حاضر ناظر ہے جو تم عمل کرتے ہو. قل یا اہل الکتاب، اٹھارہویں قباحت، آپ فرمائے اہل کتاب، لم تصدون عن سبیل اللہ، کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے، من آمن، جو ایمان لایا، تبغونہا عوجا، تم ڈھونڈتے ہو اس کے راستے میں ٹیڑ، وانتم شہداء، اور تم گواہ ہو، ہم اللہ بغافل عما تعملون، نہیں اللہ بے خبر جو تم عمل کرتے ہو. یہ شرارت تھی ایک اہل کتاب کی مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے، تو مسلمانوں کو مضبوط کر رہے، اس کو کہتے ہیں تشجیح. تشجیح، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم اطاعت کرنے لگو ایک گروہ کی ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، لٹا دیں گے تم کو تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا کر. وکیف تکفرون، کیسے کفر کرو گے، وانتم تتلا علیکم آیات اللہ، اور تم پر پڑی جاتی ہیں اللہ کی آیتیں، وفیکم رسولو، اور تمہارے اندر خدا کا پیغمبر ہے. تتلا علیکم آیات اللہ، قرآن مجید، وفیکم رسول و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول من حیث الرسول قیامت تک ہے، رسول من حیث البشر انتقال فرما گئے، قبر میں دفن ہوئے، جنازہ پڑا گیا، زیارت کی جاتی ہے، یہ رسول من حیث البشر ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، ومن یعتصم باللہ، اور جو مضبوط پکڑے اللہ کے دین کی رسی کو، فقد ھدی الی صراط مستقیم، بس اس کی رہنمائی کی گئی سیدھے راستے کی. قرآن مجید اور سنت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک آدمی صراط مستقیم پر رہے گا اور صراط مستقیم پر ہی مرے گا.